شادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرام؟
الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف, کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب, میرا سوال ہے کہ لنڈا کے کپڑے استعمال کرنا کیسا؟
جو زیادہ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ کپڑے باہر سے آتے ہیں یا غیر مسلموں کے استعمال کیے ہوئے بھی آتے ہیں, تو اب ان کو آگے ہم پہلے پاک کریں گے یا ایسے ہی لے کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دونوں صورتیں آپ بتا دیں.
یہ جو کپڑے خریدنے کی بات کی ہے لنڈے بازار سے, تو اس کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے, خریدے جا سکتے ہیں اور اسے پہننا بھی بالکل درست ہے. اور جہاں تک رہا یہ کہ اسے پاک کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, تو پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس نہ ہو.
ٹھیک.
صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک باب لے کر آئے ہیں, باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ, کہ جبہ شامیہ میں نماز کا ادا کرنا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ملک شام تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا, ان کی حکومت تھی, اور وہاں کا جو لباس ہے, جبے تھے, وہ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوں گے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خرید فرمایا تھا. تو اب اس کو یہ جو چیپٹر باندھنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اگر ایسے ممالک کا یا ایسے مقام کا کپڑا بنا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے بنایا ہے, یا وہ علاقہ غیر مسلموں کا ہے, وہاں سے وہ کپڑا آتا ہے, تو کیا اس میں جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کے اندر نماز پڑھی, تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسے جبوں کے اندر, ایسے لباس کے اندر نماز پڑھنا بالکل درست ہے. اور اس کے علاوہ اس کے پاک کرنے کی بات یہی ہے, اور بھی دلائل اس کے اوپر موجود ہیں کہ اسی صورت میں پاک کیا جائے گا جبکہ اس کا ناپاک ہونا معلوم ہو. اگر ناپاک ہونا معلوم نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر, تو آپ اسے بغیر دھوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں. طبیعت آپ کی نہیں مانتی, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو کپڑے ہوتے ہیں اس بازار کے اندر, تو بہت دفعہ وہ پڑے پڑے اس کے اندر مہک پیدا ہو جاتی ہے.
صحیح.
تو اسے آپ دھو لیں, دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, اسے دھو کر استعمال کریں.
جی مزید سوال.
پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسی بھی آپریشن میں بندہ اگر فوت ہو جائے تو کیا اسے شہید کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ سردی کے دوران نماز پڑھتے ہوئے بار بار ٹوپی آ جاتی ہے مٹھے پر, تو ایسی صورت میں سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیں.
آپریشن میں وفات ہوگی تو کیا؟
ہر آپریشن کا اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر انتقال کرنے والے کو شہید کہا جائے. البتہ بعض صورتیں ہوتی ہیں, جیسے بچے کی ولادت کی وجہ سے عورت کا انتقال ہو گیا, تو اس کے لیے شہید ہونے کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح ناگہانی موت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی شہید کا اطلاق یہ کیا گیا ہے. باقی ہر آپریشن کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ شہید ہو گیا تو ایسا نہیں
ہے. ایسا نہیں ہے.
جی
ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسے ہوں گے جیسے امراض ہی ایسے ہیں, پیٹ کے مرض ہیں یا کچھ اور ایسے ہیں, تو ان میں
جی ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ایسی صورت ہوگی تو وہ آپریشن بھی ضروری نہیں ہے. ویسے ہی اس کا اس مرض کے اندر انتقال ہو گیا, تعاون میں انتقال ہو گیا کسی کا, تو اس صورت میں اسے شہید کہا جائے گا. لیکن اب سمپل سا اس کا آپریشن تھا, یہ بڑا ہی آپریشن تھا اس کا, لیکن ایسا آپریشن تھا کہ جس کے مرض کے اندر مرنے پر شہید کی کوئی بشارت نہیں دی گئی کہ اس کو شہادت کا ثواب ملے گا تو اس کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک ہے. ویسے خواتین کو بچوں کی ولادت پر اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بغیر آپریشن کے بھی وہ شہادت ہے اس میں؟
بالکل ہی صحیح ہے,
اس میں شہادت ہے. اچھا, یہ سردی میں کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوپی ہے بار بار وہ ماتھے پر آتی ہے, یہ شاید وہ ٹوپی جو گرم ٹوپیاں ہیں
جی,
تو اس کو چونکہ رکھنے کا ایک انداز یہی ہوتا ہے کہ ماتھے پر لوگ لگا کر, اور یعنی ماتھا بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے, تو ہونا کیا چاہیے؟ یا اگر ماتھے پر ہے بھی ہے تو کیا پھر کوئی سختی محسوس ہو یا کسی اور طرح؟
ویسے اصول یہ ہے کہ پہنے ہوئے جو کپڑے ہیں اس کے اوپر بلا ضرورت سجدہ نہیں کیا جائے گا. جیسے امامہ یا اسی طرح آستین وغیرہ ہے تو اصولاً تو اسے نہیں کیا جائے گا کہ اسے پھیلا کر اس کے اوپر سجدہ کیا جائے. البتہ احادیث طیبہ واضح طور پر اس حوالے سے موجود ہیں کہ جب گرمی یا سردی کی شدت ہو تو اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان اپنا یہ عمل بیان کرتے تھے کہ ہم جو آستینے یا فاضل کپڑا ہوتا تھا, یعنی ضرورت سے زائد جو کپڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر ہم سجدہ کیا کرتے تھے. تو اگر یہ ٹوپی ایسی ہے اور سردی کی وجہ سے اس کو پہنا ہوا ہے کہ واقعی سردی یہ پیشانی پہ لگ رہی اور تکلیف کا سبب بن رہی ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں, تو سجدہ اس صورت میں ہو جائے گا جب کہ زمین کی سختی یہ محسوس ہوتی ہو, یعنی اتنا دبائیں کہ اب مزید پیشانی دب نہ سکے, تو اس صورت میں آپ کا سجدہ اس کے اوپر ادا ہو جائے گا. اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو اوپر کر کے ہی سجدہ ادا کریں گے.
اچھا, سجدے میں یہ ٹوپی جو سردی میں عام طور پہ پہنی ہوتی ہے, بعض اوقات اس کے ایک دو کوئی بل ایسے یعنی فولڈ بھی کیے ہوئے اوپر, اب یہ ہیں اتنی, یعنی یوں کہیں کہ اب اگر امامہ ہے, اگر امامے کو کوئی نیچے اتنا کر لے ٹھیک ہے, اب پیشانی رکھی تو وہ یہ امامہ پیشانی یہ لگنے نہیں دے گا,
ظاہر سی بات ہے.
تو اس میں اسی طرح ٹوپیاں بھی بعض موٹی موٹی ہوتی ہیں, اب اگر ٹوپی وہ لگتی ہے تو پیشانی کا جو حصہ ہے وہ نہیں لگے گا, تو یوں احتیاط کی ضرورت نہیں؟
بالکل ضرورت ہوگی. اب اس میں ہوگا یہ کہ دیکھیں یہ ہمارا تو امامہ یہ بہت ایسا موٹا ہو جائے گا کہ یہ بالکل پیشانی کو لگنے نہیں دے گا. باقی بعض اوقات جیسے پتلی سی ٹوپی ہوتی ہے وہ جب آئے گی تو پیشانی ہی زمین پہ لگے گی, لیکن یہ اس کے اوپر سجدہ ہو رہا ہوگا
صحیح,
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ضرورت کی بنیاد پہ سجدہ یہ کیا جا سکتا ہے. جیسے امامے کے قبر کے اوپر سجدہ کرنے کے حوالے سے علماء نے اجازت عطا فرمائی کہ جب ایسی صورت ہے کہ شدید گرمی ہے یا سردی ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ یہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, کیا عقیقے کے بکرے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے بکرے کے ہیں؟
جی مزید.
محمد سلیم رضا تاری, عرض گزار ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال تھا کہ روز مرہ کے حوالے سے اکثر بازار سے سبزیاں ہوں یا فروٹ ہوں تو یہ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لی جاتی ہے, تو فرمایا جاتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے اور حقیقت بھی ہے, لیکن اکثر دکاندار ایسے کرتے ہیں کچھ سبزیاں ہوں یا پھل ہوں یا اس قسم کی چیزیں, گلی سڑی چیزیں بھی بیچ میں ملا کر ڈال دیے جاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ جی یہ تو ناجائز ہے, آپ نے ہم سے پیسے پورے لیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی پیچھے سے پیسے بھر کر لائیں, جبکہ وہ پیسے تو بالکل درست چیز کے لیتے ہیں. تو اس طریقے کا عمل کرنا یہ کیسا, یہ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی, پہلا سوال, عقیقے کے بکرے کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے بکرے.
سنت کی ادائیگی جو ہوگی عقیقے میں وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ قربانی کے جانور کے جو شرائط ہیں وہی عقیقے کے جانور کے اندر پائے جائیں, تو اس صورت میں یہ عقیقے کی سنت ادا ہوگی, ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی. یعنی شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں.
ٹھیک ہے, یعنی ان کو ان چیزوں میں, اچھا بیل وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز,
تمام چیزیں کہ جانور کی جتنی بھی شرائط ہیں, چاہے اونٹ ہو, بیل ہو یا اسی طریقے سے بکرا ہو, تو جو قربانی کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں جانور کی, وہی شرائط یہ عقیقے کے اندر پایا جانا بھی ضروری ہے.
یعنی بکرا بکری ایک سال, اور اچھا دمبا جیسے قربانی میں ہم 6 مہینے کا بھی وہ اس قابل ہے تو وہ چل جاتا ہے, تو ادھر بھی ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے, چل جائے گا اس حوالے سے کہ اس کو بھی یہاں پر قربان کر سکیں.
یعنی وہ سارے عیوب بھی دیکھنے ہوں گے اس میں جو قربانی کے لیے ہم دیکھتے ہیں, اور بقیہ پھر ہی عقیقہ ہوگا.
ظاہر ہے, یعنی جو شرائط ہم قربانی کے لیے مقرر کرتے ہیں, جیسا کہ سائل نے سوال میں کہا کہ کیا وہی شرائط ضروری ہیں, تو وہی شرائط یہ ضروری ہیں جو قربانی میں ہونا ضروری ہے.
اچھا, یہ دوسرا یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ سبزیاں گلی سڑی وہ ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی پیسے دے کر لائیں, فری تو نہیں لائیں. تو اب اگر
ایسا کہتے ہیں تو بڑی بات ہے کہ آپ سے یوں کہیں, وہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ تسلیم ہی نہیں کرتے عام طور پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح دی تھی اور آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیز لے کر آ گئے ہیں. یا عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب ایسی چیزیں لوگ لے جاتے ہیں تو بہت دفعہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عوام دوبارہ لوٹ کر آتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بحث کرے، لیکن بہر صورت برال جو اس طرح کر رہے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں کہ اس انداز میں گلی سڑی چیزیں جو ہے وہ صحیح چیزوں کے ساتھ ملا کر دے دینا، عیب بیان نہ کرنا، کبھی بھی اس کے اندر برکت بھی نہیں دی جائے گی، اور یہ دھوکہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو دھوکہ دے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، اور صاف صاف دھوکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گلے والے کے پاس سے گزرے تو اس کی ڈھیری رکھی ہوئی تھی گلے کی، اناج کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے کی طرف جو ہے وہ گلہ جو تھا وہ گیلا تھا،
گندم یعنی،
جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو بارش لگ گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو نیچے رکھ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ پھر تم اس کو اوپر رکھتے، یعنی دیکھنے والے اسے دیکھ لیتے، دیکھ کر ہی لیتے۔ تو اس طرح واقعی ہوتا ہے، یعنی یہ فروٹ والے ہوں، سبزی والے ہوں، یا بعض اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی کہ پانچ سات آٹھ چیزیں وہ لینی ہیں یا زیادہ لینی ہیں، تو بندہ چن رہا ہوتا ہے، اس چننے کے دوران ہی درمیان میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ پیس ایڈ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلا دیتے ہیں، اور طرح طرح کی دھوکہ دہی۔ اور اب تو بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ دھوکہ دیں گے، جو یہاں سے کمائیں گے وہ آپ کا پیچھے کسی اور جگہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی طریقے سے لے لیں گے، ڈاکو لے جائیں گے، چوری چکاری ہو جائے گی، اسی طرح کے چیزوں کے اندر یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔
اچھا، کچھ ایسے میں سے وہ بھی شامل کرتے ہیں، استغفار بغیر وضو کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، پڑھ سکتے ہیں، تمام چیزیں بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید بغیر وضو کے ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتے ہیں، تو پھر استغفار تو بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا، کلمہ شریف، استغفار، درود پاک، قرآن پاک،
سب پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہاں، اگر کوئی کسی کے اوپر غسل فرض ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے وہ، تو پھر اس صورت میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس کی پھر بعض صورتیں ہیں کہ کس صورت کے اندر وہ کون سی آیات اور صورتوں کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، تو یہ اس حالت میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بے وضو درود پاک پڑھتا ہے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ثواب بھی ملے گا۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ناپاکی بھی آپ نے بات کی، غسل فرض ہو، تو غسل جب فرض ہو تو اس صورت میں درود پاک یا ذکر و اذکار، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟
یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان کے جواب دینے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ اذان کا بھی اس حال کے اندر جواب دے سکتی ہیں۔ اصل ممانعت قرآن پڑھنے کی ہے کہ جو اس جنابت کی حالت میں ہے یا عورت ہے ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، سوائے ان صورتوں اور آیات کے کہ جن میں اللہ کی حمد و ثنا کا معنی ہے، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے اس کو پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اجازت نہیں، دیگر جو اذکار ہیں اسے پڑھنے میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت سنی جا سکتی ہے اس حالت میں؟ اگر ریکارڈنگ
سنی جا سکتی ہے، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دل میں پڑھا جا سکتا ہے، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال
یہ پوچھنا تھا کہ عورت نماز کی نیت کیسے کرے، اور فرضوں کی آخری دو رکعت میں صورت ملانی چاہیے یا نہیں ملانی چاہیے؟
جی، عورت نماز کی نیت کیسے کرے، یہ انہوں نے پوچھا۔
عورت و مرد کے لیے نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے کہ نماز کون سی آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ نیت آپ کے دل کے اندر موجود ہے، تو یہ اسی کا نام، یعنی ارادہ جس جس کا آپ نے کیا ہوا، اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی جو دل کی نیت ہے وہ بھی حاضر ہو جاتی ہے، تو وہاں پر نماز کی نیت مرد نے مردانہ الفاظ میں کرنی ہے، عورت نے جو زنانہ الفاظ ہیں انہی کے اندر اس نے نیت کرنی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ کہ آخری دو رکعتوں میں اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائے، اور اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام صاحب جو ہے وہ سورت نہیں ملائیں گے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر، بالخصوص اگر نمازیوں کے اوپر یہ بھاری گزرتا ہے، پھر تو یہ سخت ممنوع حرام ہے کہ اب وہ اس صورت اس کے ساتھ ملائیں۔ ورنہ اگر تنہا بندہ نماز پڑھے، کسی وجہ سے جماعت اس کی چھوٹ گئی ہے یا ویسے ہی جماعت چھوڑ کے اب اس نے نماز پڑھی ہے، تو اس کے لیے مستحب بہتر ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے۔
ٹھیک ہے، بعض لوگ تو اس پر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے سورت مل گئی، کیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟
بعض لوگ نہیں، بعض علم والے کہلانے والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ہر ایک کے لیے وہ حرام قرار دیتے ہیں کہ سورت نہیں ملا سکتے، اور ملانے کے اوپر وہ سجدہ صاف لازم قرار دیتے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ یہ صرف امام کے لیے مسئلہ ہے، وہ بھی سجدہ صاحب اس پر بھی لازم نہیں ہوگا،
سجدہ صاحب اس پر بھی نہیں،
اس پر بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی منع لکھا گیا۔ اور خاص طور پہ وہ صورت کے، چونکہ نمازیوں کی رعایت بہت ضروری ہوتی ہے، مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حکم دیا کہ وہ صورت نہیں ملائے گا آخری دو رکعتوں کے اندر، باقی اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے کہ صورت اس کے ساتھ ملائی جائے۔
جی مزید ویڈیو سوال۔
میرا نام محمد کاشان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے مفتی صاحب کے، میت کے چہرے اور پاؤں کو چومنے کا کیا حکم ہے؟ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔
میت کے چہرے کو چومنا، پاؤں کو بھی، انہوں نے کہا عام طور پہ کوئی والدین کسی کے انتقال کرتے ہیں تو وہ قدم بھی چومتے ہیں،
جی
کیا کہتے ہیں؟
چہرہ چومنا تو یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ اور پاؤں جہاں تک چومنے کی بات ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پاؤں چومے جا سکتے ہیں، یہ کوئی سجدہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی چومنا، یعنی زندہ ہوں تو بھی چومنا جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ جب زندہ ہوں تو اس وقت چومنے کا اہتمام کریں تاکہ ان کے دل کے اندر خوشی داخل ہو، ادب کا ایک مظاہرہ ہو۔ لیکن اگر کوئی والدین کے پاؤں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی چومتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، ثواب کی نیت ہوگی، خلاص ہوگا تو اس پر اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا۔
ٹھیک ہے مزید۔
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس حدیث کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔
جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سورج جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے اوپر طلوع نہیں ہوا کہ جو صدیق اکبر سے افضل ہو، ابو بکر سے افضل ہوں، مگر انبیاء اور مرسلین، یعنی انبیاء اور مرسلین جو ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، باقی ان کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کا جو ثواب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ عقیدہ یاد رکھیے گا کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، یعنی اس پر اجماع ہے، کوئی خلاف نہیں اس میں اہل سنت کا، سارے کے سارے اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے۔ اور جو اس کے برخلاف کرے تو اس کے اوپر فقہا نے، متکلمین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مبتدے کا حکم دیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس عقیدے کی جو حفاظت کی ہے، اس نظریے کے اوپر جو تاکید کی ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کی ہے۔ آپ سے 80 سے زائد اور بعض کے مطابق 120 کے قریب تابعین نے یہ قول نقل کیا ہے آپ کا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے شیخین یعنی صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے افضل بتائے گا تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، مفتری کی حد لگاؤں گا اس کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اس عقیدے اور نظریے کی حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہے کہ انہوں نے اس کی حفاظت فرمائی ہے سب سے زیادہ۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ شیخین کریمین یہ تمام صحابہ کرام علیہ مردوان میں سب سے افضل تھے، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔
آپ نے اپنے بیٹے سے بھی یہی فرمایا تھا جو محمد بن
حنفیہ نے، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے سوال کیا، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پوچھ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تردد کے واضح طور پہ فرمایا ابو بکر، فرمایا ثم من، پھر اس کے بعد کون، تو فرمایا اس کے بعد عمر۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا. اور اب پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو پھر آپ ہیں، تو فرمایا انا رجل من المسلمین، عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلمانوں کا ایک عام شخص ہوں. حالانکہ ظاہر ہے کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور آپ کی جو ذات ہے وہ یقیناً تینوں خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہے اس امت کے اندر، اور انبیاء و مرسلین کے بعد ان تینوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن یہ آپ کی عاجزی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک عام سا مسلمان شمار کیا.
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دانتوں کی فیلنگ کروانا یہ کیسا عمل ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی طہارت وضو غسل میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو
فیلنگ کروانا بالکل ٹھیک ہے، کروائی جا سکتی ہے. اب یہ جو فیلنگ ہوتی ہے عام طور پر تو یہ پکی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو نکالا نہیں جاتا، اور ہوتی اسی لیے ہے تاکہ جو گیپ ہو گئے ہیں دانتوں کے درمیان وہ پورے کیے جا سکیں، فل کیے جا سکیں اس کو. تو اب اس کو نکالیں گے تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اس میں غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز لگائی ہے دانتوں کے اندر کہ جس کو نکالنا اس کے لیے آسانی سے ممکن ہے، بغیر کسی تکلیف کے وہ اسے نکال لیتا ہے، تو اس صورت میں تو اسے نکال کر پھر وضو اور غسل کرنا ہوگا. یعنی غسل میں فرض کی ادائیگی کے لیے اور وضو میں سنت کی ادائیگی کے لیے اسے نکالنا ہوگا. ورنہ اگر ایسی چیز ہے کہ جو پختگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کو نکالنا تکلیف کا سبب ہے، یا وہ لگائی اس لیے گئی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے جو عیب ہے، جو خرابی اور بیماری ہے وہ دور ہو جائے، تو اب اسے نکالیں گے تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی. تو اس میں غسل اور وضو آپ کا نکالے بغیر بھی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اور ویسے عام طور پہ تو وہ نکلتی بھی نہیں ہے اس طرح،
یہ صحیح ہوتا ہے.
اچھا کچھ یہ تو آپ نے اس کی ہے، کچھ ویسے ہی پان گٹکا کھانے والے ہیں، ان کی تو فیلنگ ایسی کچھ کہ پورے دانت ہی اسی میں ہی ہو گئے، تو ان میں کیا کہیں گے آپ؟
اس میں بھی یہی ہے کہ جو
چیزیں جم جاتی،
بالکل ایسا ہی ہے، جو جو اس میں آرام سے چھڑانا ممکن ہے جن چیزوں کو، تو ان کو تو چھڑایا جائے گا. لیکن اگر وہ ایسے جم گئے ہیں کہ اب ان کو تکلیف کے بغیر چھڑانا ممکن نہیں ہے، تو اس کو فقہائے کرام نے لکھا ہے واضح طور پر، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ ایسی جو چیزیں جم جاتی ہیں یہ پھر معاف ہو جاتی ہیں، کہ اس کے اوپر سے جو پانی گزرے گا تو وضو اور غسل آپ کا ادا ہو جائے گا.
جی مزید سوال.
میرا سوال ہے، میری بیوی کینسر کے مرض میں انتقال کر چکی ہے، آپ اس کے بارے میں شہادت ہوگی رہنمائی فرما دیں.
اللہ کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور آخرت کے مراحل آسان فرمائے. کینسر کے مرض میں ان کی زوجہ اہلیہ، یہ
اللہ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبر و حشر کی تمام مشکلات کو اللہ پاک آسان فرمائے، اور آپ کو صبر و صبر پر اللہ پاک اجر عطا فرمائے. کہیں اس حوالے سے پڑھا نہیں ہے کہ کینسر کا جو مریض ہوتا ہے اور اس میں جو انتقال کر جائے اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، تو ہم اپنے قیاس سے، اپنے اندازے سے یہ نہیں کہہ سکتے. البتہ جو تکلیف کے اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے اس کے اندر، تو جو اس پر صبر کرے گا تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. مومن جو اس طرح کی تکلیف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. تو صبر کریں گے تو اس صورت میں ثواب ان کو ملا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے ہم امید ہی رکھتے ہیں کہ ان کی جو تکلیف ہوگی اس تکلیف پر اللہ پاک نے ان کو اجر ہی عطا فرمایا ہوگا.
مزید سوال.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یوم عرس آپ بھی کروا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے والدین کی بھی برسی دونوں کٹھی ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
جی
جی بالکل کر سکتے ہیں، سارا سال کر سکتے ہیں. 22 جمادی الاخرا کو کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اسی تاریخ کو کریں، بلکہ کسی بھی تاریخ کو کیا جا سکتا ہے، اور مختلف دنوں میں ہی ہمارے یہاں پر پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، عرس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اہل سنت کے نزدیک ان چیزوں کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اچھے کام ہے کہ ان کے فضائل کو ذکر کریں گے جس سے لوگوں کو ترغیب ملے گی، پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. دن متعین صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ جمع ہو جائیں، لوگوں کو ترغیب مل جائے، باقی آگے پیچھے جس دن چاہیں، روزانہ چاہیں، جس بزرگ کی چاہیں آپ فاتحہ دے سکتے ہیں.
اچھا ساتھ برسی کا انہوں نے کہا کہ جیسے والدین کی کوئی کسی کے برسی ہے تو وہ ساتھ یہ نیت شامل کر لے اور ان کا عرس
بالکل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات کر لے گا. تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں والدین کا بھی بڑا پار ہو جائے.
سبحان اللہ. یعنی وہ دن رکھا جائے تو زیادہ اگر خاص طور پر
بہتر یہ ہے کہ علیحدہ سے ہو،
صحیح،
تاکہ ایک اہتمام ہونا، کہ یہ لیکن ظاہر ہے کہ اب جیسے ایک عام شخص ہے وہ جو کرے گا تو وہ تو گھر کے اندر ہی کر رہا ہے نا.
جی جی.
ایک تو ہوتا ہے باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے مسجد کے اندر کسی جگہ پر, تو وہاں ٹھیک ہے کہ وہاں علیحدہ سے کیا جائے اور ضمناً پھر والدین کے لیے بھی اہتمام کر لیا جائے. گھر کے اندر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ تو جس کے لیے چاہیں آپ ایک ساتھ کر لیں, کوئی پرابلم نہیں.
جی مزید کچھ اگر ویڈیو سوال ہیں تو وہ دیکھ.
میرا نام مزمل ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بالوں میں جیل لگی ہو تو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
بالوں میں جیل لگی ہو,
بالوں میں جیل لگی ہے تو نماز پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ وضو اگر پہلے سے نہیں تھا اور اب آپ وضو کرنے کے لیے بات کریں گے تو پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جیل کس طرح کی ہے. اگر تو اس نے بالوں کو ایسا کورڈ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بالوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس کو تو پھر ہٹانا پڑے گا, اس کو ہٹا کے پانی پہنچانا ہوگا. باقی اگر یہ لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ناپاکی کی چیز نہیں ہے, جب تک یقینی طور پہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی والی چیز ہے, تو اس وقت تک اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
یہ مزید سوال.
جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا, ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ مردے کی چارپائی کے نیچے جو ہے نا کچھ گندم رکھ دی جاتی ہے, اور وہ گندم جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو دی جاتی ہے, تو شرعی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو بندے ہیں اور ایک بندہ جماعت کروا رہا ہے, دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, اب تیسرا بندہ جو آتا ہے وہ جو مقتدی ہے وہ پیچھے ہوگا یا امام آگے مصلی پہ جائے گا؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
چلیں, پہلے تو چارپائی کے نیچے کچھ گندم رکھتے ہیں اور اسی سے ہی پھر وہ صدقہ ہی کرتے ہوں گے یہ جو کام کاج کرنے والے ان پر.
فی نفسی ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو نیچے رکھنا اور اس کے بعد اسے صدقہ کر دینا, لیکن اب اس میں لاجک کیا ہے پیچھے یہ واضح ہو تو پتہ چل سکے, اور پھر اس کو واجب نہ سمجھا جائے کہ لازم ہے ایسا کرنا, یہ نہ سمجھا جائے. ویسے اگر گندم رکھ دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے صدقہ کیا جاتا ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن بظاہر کوئی اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی, کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فائدہ کیا ہے, تو جلد سے جلد جو ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے, اور وہ چیزیں صدقہ کرنی چاہیے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہو. اب آپ گندم صدقہ کریں اور پتہ چلے وہاں پہ لوگوں کو گندم کی حاجت ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا فائدہ اتنا خاص نہیں ہوگا, صدقے کا ثواب ملے گا. اس لیے بہتر سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو رقم ہوتی ہے وہ فقراء غریب لوگ جو ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں ان میں تقسیم کی جائے, تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا.
اچھا, دوسرا سوال انہوں نے کہا دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں, اب تیسرا اگر آ جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ سر
اس میں بہتر تو یہی ہے کہ جو مقتدی ہے وہ پیچھے ہٹے,
صحیح,
اس کو ہاتھ لگا دے کندھے پر جبکہ وہ جانتا ہو کہ مجھے اس کی پیروی میں نہیں بلکہ شریعت کی پیروی کے اندر پیچھے آنا ہے, تو پیچھے آ جائے, ورنہ پھر امام کو بھی وہ ہاتھ لگا سکتا ہے کہ امام جو ہے وہ آگے بڑھ جائے, یا یہ کھڑا ہوا اور امام خود ہی آگے بڑھ گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پیچھے کھڑے ہوں اور امام آگے بڑھ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والا امام مقتدی جو وہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا اس کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے.
یہ نہ ہو ساری ایک ساتھ ہوں تو پھر
یہ دو تک ہوں گے تو مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے,
تین
اور تین ہو گئے تو پھر مکروہ تحریمی ہو جائے,
پھر واجب الاداء نماز ہو جائے گی. اگر اسی طرح نہیں, یعنی یا تو یہ دو پیچھے آئیں یا امام
آگے چلے
آگے جائیں, اور اگر صورتحال یہ ہے کہ امام آگے جا ہی نہیں سکتے
ہاں تو پھر تو پیچھے آنا ہوگا,
پیچھے باہر صورت پھر ایک ہی صورت یہ متعین ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں اس میں کہ اچھا دو شروع سے ہی دو اگر ہوں تو وہ پیچھے کھڑے ہو سکتے,
وہ پیچھے ہی کھڑے ہوں گے, سنت یہی ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام آگے کھڑا ہوگا, دو کھڑے ہوئے تو پھر یہ مکروہ تنزیہ ہے, تو بغیر کسی وجہ کے دو کو بھی ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, ان دونوں کو پیچھے جانا چاہیے, کہ دو یا دو سے زائد کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک جماعت کا حکم رکھتے ہیں.
ایک آدمی صرف پچھلی صف میں ہو سکتا ہے اکیلا؟
یہ خلاف سنت ہوگا,
یعنی پہلے امام ہے اور وہ بھی اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آنے والا ہے پیچھے سے کوئی آ جائے,
ایسا نہ کریں,
یہ شروع سے امام کے ساتھ ہو,
امام کے ساتھ ہو, یہ سنت کی ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بالکل اپنے قریب کر کے کھڑا کیا ہوا تھا, اس کے علاوہ اور صحابہ کے بھی واقعات موجود ہیں.
ٹھیک, مزید سوال.
سوال یہ ہے امام صاحب خطبے کے دوران بیٹھتے ہیں جو وقفہ لیتے ہیں, کہ وہ وقفہ جو لیتے ہیں اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اور شریعت کے لحاظ سے کیا وہ وجہ ہے؟
جی وجہ کیا ہے بیٹھتے ہیں جو خطبوں کے درمیان, اس کی وجہ؟
دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت مبارکہ ہے, جس گھڑی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت بھی ہے, تو اس میں دعا کی جائے گی لیکن دعا دل کے اندر کریں گے, زبان سے دعا نہیں کریں گے. امام صاحب کر سکتے ہیں زبان سے دعا, لیکن وہ بھی آہستہ کریں گے تاکہ لوگ تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو. جو مقتدی ہیں انہوں نے دعا کرنی ہے, دل کے اندر دعا کرنی ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ زیادہ قبول ہونے کا چانس ہوگا.
ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچائیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیو رہنما پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ